إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نجات اور اپنی کامیابی کے لیے مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ایک انسان کو آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح، آخرت کی سعادت کے لیے موقع دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے، اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اعمال کی قبولیت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ جب چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر سکتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے خاص ایسے رکھے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور بندے کے لیے توفیق بڑھ جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی کوشش اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے اعمال پر اللہ کی طرف سے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ انہی اوقات میں سے، انہی مواسم میں سے ایک رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر الصبر کہا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس مہینے میں بندے کو اس خصوصی صفت کی تربیت دی جاتی ہے جو آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے ایک لازمی شرط ہے، جزاء بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ فرشتے جنتیوں کو جب خوشخبری دیں گے جنت میں جانے کے بعد، تو ان سے کہیں گے جزاء بما صبرتم، یہ جو جنت ہے یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا۔ فنعم عقب الدار، تو بعد میں ملنے والا گھر، آخرت کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ تو گویا کہ مومن کی پوری زندگی صبر والی زندگی ہے، اور اس صبر کا بدلہ مومن کو، مسلمان کو آخرت میں جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ لیکن یہ صبر کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو اپنے ماحول سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے حالات سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو گمراہی کی طرف جانے سے بچانا پڑتا ہے، اپنے نفس کو تھامے رہنا پڑتا ہے۔ اور انسان کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے کہ وہ اپنے نفس کو صراط مستقیم پر جمنے کے لیے پابند بنائے۔ اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس مہینے کو ایک نعمت اور انعام کے طور پر عطا کیا ہے کہ اس مہینے میں بندہ اپنی تربیت آپ کرے، اور اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو سال بھر اور اسی طرح سے زندگی بھر صبر کا اہتمام کرنے والے بندوں میں شامل کریں۔ یہ مہینہ اس لیے ہے کہ ہم کو صبر سکھائے، یہ مہینہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ بندہ اس مہینے میں کھانے پینے کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے، ایک مہینے کے پورے مسلسل دور اور کورس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو واقعی مسلمان بنائے۔ اس لیے کہ اسلام کا حاصل، اسلام کے بنیادی معنی فرما برداری کے ہیں۔ اپنی مرضیات کو، اپنی حرکات و سکنات کو، اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اور اس کی مرضی کے تابع کر دینا، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر ایک وسیع لفظ ہے، اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کے احکام کا پابند بنانا، اس کا نام صبر ہے. اور رمضان کا مہینہ اسی صبر کی تربیت اور تعلیم کے لیے ہے. دیکھیے، جاننا ایک اور چیز ہوتا ہے، ماننا اور چیز ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرنا ایک اور چیز ہوتا ہے. بہت سے لوگ صبر جانتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صبر آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور چاہتے ہیں کہ صبر کریں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر جمیں، چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کریں، لیکن ان کی چاہت، ان کے لیے جو چیز مطلوب ہے اس کو دلانے والی ثابت نہیں ہوتی ہے. وہ چاہنے کے باوجود اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کی پابندیوں میں جئیں، لیکن بار بار اسے گناہ ہو جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آزاد زندگی نہ گزاریں، اللہ کے پابند بن کر رہیں، لیکن وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر پاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بنا پاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر وہ کیپیسٹی نہیں پاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو ڈالیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس کی تربیت دی جائے. اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے کہ ایک مسلمان بندہ 30 دن لگاتار یا 29 دن لگاتار اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑے اللہ کی خاطر ایک خاص وقت کے لیے، صبح سے لے کے شام تک، کھانے پینے سے رکے اور اپنی نفس کی شہوتوں سے رکے، تاکہ رکنے کا مزاج اس میں پیدا ہو، رکنے کی عادت اس کو پیدا ہو. اور ایک مہینہ اگر آدمی اس طرح سے کر لیں، صحیح ڈھنگ سے رمضان کا مہینہ گزارے، تو یہ ایک مہینہ اس کے لیے پورے سال کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، بلکہ پوری زندگی کی صلاحیت اس میں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہو جائے، وہ اپنے نفس کو قابو کرنے والا ہو. اسی لیے اس مہینے کو برباد کرنا ایک بہت ہی قیمتی موقع کو برباد کرنا ہے، اور واقعی ناکام انسان وہ ہے جو اس موقع کو برباد کر رہے ہیں. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا خصوصی انعام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم عنف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ناکام ہو گیا. کون آدمی ناکام ہو گیا؟ دخل علیہ رمضان ثم انصرف قبل ان یغفر له، کہ اس پر رمضان کا مہینہ آیا، لیکن رمضان کا مہینہ یوں ہی نکل گیا اور اس کی مغفرت اس کے باوجود نہیں ہو پائی. رمضان کا مہینہ آیا اور گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. اس کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا تھا، اس کے لیے اعمال و توبہ کے ذریعے سے، اپنی اصلاح کے ذریعے سے، اللہ کے آگے گڑگڑانے کے ذریعے سے وہ اپنی مغفرت کروا سکتا تھا. اس کے پاس مغفرت کے حصول کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے اور اپنی خواہشات میں، لذتوں میں، راحتوں میں، آسائشوں میں، آسانیوں میں پڑا رہا، اور رمضان کا مہینہ ایک ایک کر کے ایک ایک دن گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، اللہ کے ہاں وہ مقبول بندہ نہیں بنا، تو ایسا آدمی ناکام ہے. آپ خود جانتے ہیں اور ہر آدمی اپنے اندر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، آدمی رمضان سے پہلے کافی پلاننگ پروگرامنگ کرتا ہے، رمضان کے پہلے کچھ دنوں میں جوش جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ جذبہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے. مسجدیں ابتدائی دنوں میں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ایک جوش سب میں ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے ایک ایک سب کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر وہی جو ہمیشہ کے ریگولر نمازی ہیں وہی نمازی رہ جاتے ہیں. تراویح میں فرائض سے زیادہ عوام جمع ہو جاتی ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ مجمع نہ جانے کہاں کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور پھر آخری دنوں میں کچھ لوگ کچھ خاص راتوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے یہ دن نکل جاتے ہیں، عید آتی ہے اور سب کچھ موسم پھر سے ماحول ویسا ہو جاتا ہے جیسا رمضان سے پہلے تھا. پھر دو آدمی بیٹھ کے بولتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا جلدی آیا، جلدی نکل گیا. اور اپنے کیے پر، اپنے کھونے پر، اپنی بے عملی پر، اپنی لاپرواہی پر افسوس کرتے ہیں. افسوس کرنے سے ایک انسان کی کھوئی ہوئی نعمت اس کو واپس نہیں ملتی. ایک آدمی گاڑی آئے پلیٹ فارم پہ اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے نہیں، جلدی نہیں کرے اور گاڑی نکل جائے، ٹرین نکل جائے اور آدمی پچھتائے، تو اس کے پچھتانے سے ٹرین واپس الٹی پیچھے نہیں آئے گی، اس کی ٹرین چلی گئی. تو افسوس اور پچھتانا انسان کے لیے سبق بن سکتا ہے، لیکن موقع گیا ہوا واپس نہیں آتا ہے. ایک سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے اور آدمی اس کو برباد کر دے، معلوم نہیں ایک آدمی دوبارہ اس رمضان کو پائے گا کہ نہیں پائے گا. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن آج وہ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، انہوں نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی، عبادات کی، سب کچھ کیا، آج وہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال رمضان کو برباد کیا تھا اور لوگوں کے سمجھانے پر یا خود احساس پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ اگلے سال انشاءاللہ رمضان اچھے سے گزاریں گے، لیکن آج وہ لوگ نہیں ہیں. ایک آدمی نہیں جانتا ہے اس کی موت کب آنے والی ہے. رمضان کا مہینہ ہم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ایک آدمی آج دنیا میں ہے، اس کو زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو وقت ملا ہے توبہ کے لیے، عمل کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، لیکن آدمی کا ایک ایک دن نکل جاتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ یہی سبق اور یہی بات ہم کو یاد دلاتا ہے کہ رمضان میں ایک ایک دن کر کے نکلتے چلے جاتے ہیں، 30-29 دن ختم ہو جاتے ہیں، آدمی دن گنتا رہ جاتا ہے، ابتدا میں 1-2-3 گنتا ہے اور پھر آخری دنوں میں 3-2-1 الٹا گنتا ہے. لوگ کیسا گنتے ہیں، شروعات میں ایک روزہ ہو گیا، دو ہو گیا، تین ہو گیا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں تین روزے رہ گئے، دو روزے رہ گئے، ایک روزہ رہ گیا. ہم گنتی گننے میں اپنے رمضان کو برباد کر دیتے ہیں. واقعی سمجھدار انسان وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے کے بارے میں حساس ہو، سمجھداری کے ساتھ اس مہینے کو اپنی نجات کے لیے استعمال کرے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھے اور ایسا سمجھ کے چلے کہ بہت ممکن ہے اگلا رمضان ہم نہ ہوں. بہت ممکن ہے ایک آدمی اگلے رمضان میں موجود نہ ہو. آپ بتائیے، جو آج نہیں ہیں، جو پچھلے رمضان میں تھے، کیا ان کو معلوم تھا آج وہ مرنے والے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم تھا، وہ یہی سوچتے رہے کہ اگلا رمضان اچھے سے گزاریں گے، لیکن آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ہم لوگ ان کی نمازیں پڑھ چکے ہیں، دنیا بھر میں کتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ اس رمضان میں بھی ہم رہ پائیں گے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان چلا جائے اگلے رمضان میں ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ایک آدمی مستقبل کی خواہشات اور مستقبل کے خوابوں میں جینے کی بجائے آج کے موقع کو صحیح استعمال کرے، وہ آدمی عقل مند ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو تمناؤں کو دین سمجھ لے، عقل مند وہ ہے جو آج کے موقع کو استعمال کر کے اپنے دین کی، اپنی آخرت کی اصلاح کر لے. سمجھدار آدمی وہ ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی ہے اور تنبیہ کی. آپ نے فرمایا وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا جو جس پر رمضان کا مہینہ آیا، پھر وہ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا نکل گیا، لیکن پورا مہینہ پانے کے بعد بھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ اس کی مغفرت ہو جائے. بتائیے، اتنا بڑا موقع انسان کو ملے اور وہ کھیل تماشے میں، کھانے پینے میں، لباس کے چکر میں، جوتے ٹوپی میں اپنا رمضان برباد کر دے، اس آدمی سے زیادہ ناسمجھ کون ہو سکتا ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے ہر لمحے کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے لیے استعمال کرے. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ مہینہ چلا جائے گا جیسا کہ آنے والا ہے، اور اسی طرح سے زندگی بھی گزر جائے گی. آج ہم ہیں، کل نہیں رہیں گے، لیکن آج جو ہم کو ملا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے. رمضان کا مہینہ زندگی کے ختم ہونے کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو آیا مہینہ گیا ختم، ایسی زندگی آج ہے کل ختم ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کے فضائل کیا ہیں. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، اس میں کچھ باتیں رمضان کے فضائل سے متعلق ہم دیکھیں گے. فضائل اور مسائل لینا ایک بہت لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے، رمضان کے مسائل بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، علماء نے کتابیں بھی اس پہ لکھی ہیں، اور آدمی بعد میں فرصت کے اوقات میں ان مسائل کی تفصیل معلوم کر سکتا ہے، لیکن مسائل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس میں واقعی عمل کرنے کا جذبہ موجود ہو. اس لیے ہم آج کی اس مجلس میں اپنی توجہ زیادہ مرکوز کریں گے رمضان کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت پر، تاکہ پھر جب جذبہ پیدا ہو جائے تو اس جذبے کے ساتھ ہم علم بھی حاصل کریں اور مسائل کی تفصیل بھی معلوم کریں. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلے اس میں 10 حصے ہمارے ہیں، ایک ایک کر کے ہم سب دیکھیں گے، اور میں بہت ہی اختصار سے چیزیں بیان کروں گا اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ نمبر 1، رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا ہے. مبارک اس کو کہتے ہیں جس میں برکت ہو، جو برکت والا ہو. اس مہینے میں برکت ہے، خاص طور سے اس مہینے کو برکت والا مہینہ کہا گیا ہے. کسی اور مہینے کو برکت والا مہینہ کسی حدیث وغیرہ میں ہم نے نہیں پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو کہ ایک بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مہینہ کہا ہے. آپ دیکھیں اعمال کے اعتبار سے اس مہینے میں برکت ہو جاتی ہے، اور آپ خود دیکھتے ہیں مسلمانوں کی گنتی کے اعتبار سے بھی مسجدوں میں برکت ہو جاتی ہے. تو ہر اعتبار سے اس میں خیر کی برکت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام احمد نسائی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے، قرآن نازل کرنے کے لیے چنا. سارے سال کے مہینوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے کسی مہینے کو چنا تو یہی مبارک مہینہ ہے. ایک برکتوں والی کتاب ایک برکت والے مہینے میں اللہ نے نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدى والفرقان، اور اس قرآن میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کی دلیلیں ہیں. اس میں ہدایت کی بھی دلیلیں ہیں، واقعی یہ راستہ، یہ قرآن ہدایت والا ہے، اس کی دلیلیں اس قرآن میں خود موجود ہیں. اور اسی طرح سے حق اور باطل میں تمیز کرنے کے اعتبار سے دلیلیں بھی قرآن کریم میں خود موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے، انزال کے لیے رمضان کا مہینہ چنا، جو خود اس مہینے کی عظمت کی کافی دلیل ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کے کفارہ اور ان کی معافی کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کے لیے مٹانے والا ہے، ان کے لیے کفارہ ہے، ان کی معافی اور مٹانے کا ذریعہ ہے. کب؟ جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو معلوم ہوا کہ جو کچھ غلطیاں، بھول چوک اور جو بھی اعمال کی کوتاہیاں، جو بھی لاپرواہی ہم سے ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، رمضان کا مہینہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. رمضان کا مہینہ گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کا مہینہ کفارے کا مہینہ نہیں بنتا ہے، بلکہ مزید ناشکری کا مہینہ بنتا ہے. وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کا مہینہ بن جاتا ہے، کہ وہ کھیل تماشے میں، فلموں میں، وقت بربادی میں اور اسی طرح سے غلط کاموں میں اپنے رمضان کو برباد کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ایسا وقت اللہ کی طرف سے بندے کو دیا جائے جس میں اس کی مغفرت ہو سکتی تھی، لیکن وہ مغفرت کی بجائے گناہوں میں اس مہینے کو برباد کرے۔ ایسا مہینہ، ایسا وقت جو مغفرت اور نجات کے لیے دیا گیا ہو، اس کو اپنی بربادی اور مزید گناہوں میں استعمال کیا جائے، اس سے بڑی ناقدری اس مہینے کی کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سارے شیاطین تو نہیں، لیکن جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بہت ہی برے قسم کے شیاطین ہوتے ہیں، ایسے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مرضۃ الجن، اس رات میں، اس مہینے میں شیاطین اور ان میں سے مرضۃ الجن، سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ اس کا کھلا نہیں رکھا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا اللہ کی طرف سے پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کی طلب رکھنے والے، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے رک جا، برائی کا ارادہ رکھنے والے، گناہوں کا ارادہ کرنے والے باز آ جا، اپنی برائیوں کو چھوڑ دے۔ وللہ اتقاء من النار، آپ فرماتے ہیں وللہ اتقاء من النار، اللہ تعالیٰ اس رات میں اور آنے والی راتوں میں کئی ایسے لوگ جو جہنمی تھے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی اللہ کی طرف آہوزاری کی وجہ سے، ان کے اللہ کے نزدیک مقبول ثابت ہونے کی وجہ سے، تو اللہ کئی بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے کہ خصوصی دشمن، ان شیطان لکم عدو فاتقدوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ اس مہینے میں بندے کی سعادت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے شیطان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انتظام بندے کے لیے اگر ہے، تو بندے کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت کا التزام کرے، اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے تو اتنے سارے انتظامات ہو، لیکن بندہ ناشکری اور ناقدری کر کے اس مہینے کو برباد کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے سلسلے میں سخت بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے آدمی کی بدعا پر آمین ہے جو رمضان کو برباد کرے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر، ممبر کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا، سب صحابہ سے کہا ممبر کے قریب آ جاؤ۔ فحضرنا، صحابی کہتے تو ہم ممبر کے پاس آئے۔ فلما ارتقى درجۃ قال آمین، جب آپ ممبر کے ایک درجے پر، سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین کہا۔ فلما ارتقى الدرجۃ الثانیہ قال آمین، جب دوسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا تو بھی آپ نے آمین کہا۔ فلما ارتقى الدرجۃ الثالثہ قال آمین، جب تیسرے درجے پر آپ نے قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تین مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ لقد سمعنا منک الیوم شیئا ما کنا نسمعه، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آج آپ کی زبان سے ہم نے وہ بات، وہ کلمات سنے، وہ طریقہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ آپ ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہیں، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ایسا۔ قال ان جبریل علیہ السلام، ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض لی، آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، جبریل نے کہا اس آدمی کے لیے دوری ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی، بد دعا کر رہے ہیں، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی وہ ایسا کچھ نہ کرے کہ مغفرت ہو۔ قلت آمین، میں نے اس پر آمین کہا۔ فلما رقیت الثانیہ قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلي عليك، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا دوری ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام آپ کا تذکرہ آئے لیکن وہ آپ پر صلات درود نہ پڑے۔ قلت آمین، میں نے اس پر آمین کہا۔ فلما رقیت الثالثہ، جب میں نے تیسری سیڑھی پر تیسرے درجے پر قدم رکھا، قال بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلہ الجنہ، اس آدمی کے لیے دوری ہو، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں دونوں یا کوئی ایک، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جنت میں داخل نہ کریں، یعنی وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کو اپنے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ایک روایت میں کہ جبریل نے خود کہا آپ آمین کہیے اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل، جبریل فرشتوں میں سب کے سردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب کے سردار، فرشتوں کے سردار کی دعا ہے رمضان برباد کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور انبیاء کے سردار کی آمین اس پر ہے۔ ایسا آدمی کتنا محروم ہے جو اس بدعا کا حقدار بن جائے، بتائیے کتنی سخت بات ہے ایک آدمی کے لیے کہ رمضان کی ناقدری وہ کرے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہو۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہم دیکھیں گے، یہ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ رمضان کا معظم حصہ، دن کا حصہ روزے کی حالت میں کٹتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ روزے کو روزی کی فکر میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے، صبح تو سحری اتنی کر لیتے ہیں کہ دوپہر تک ہضم کرنے میں ہی وقت جاتا ہے، ڈکار لیتے رہتے دن بھر، اللہ حفاظت فرمائے، اتنی سحری کر لیتے ہیں کہ پیٹ بھی اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور دوپہر کے بعد سے فکر میں کیا لگے رہتے ہیں، مسجد میں لیٹے رہتے ہیں، شام میں کیا بنانا ہے، کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، گھروں میں بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ آج کیا بنے گا۔ آپ بتائیے بھوکا رہے انسان، پیٹ بھوکا لیکن دل کھانے کی فکر میں، فائدہ کیا ہے؟ دل پورا کا پورا اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت، آخرت کی فکر، اس کی لذت سے ناآشنا ہو کر پورا کا پورا دل کس کی فکر میں لگا رہے، ہانڈی میں لگا رہے، اس سے زیادہ ناکام آدمی کون ہے کہ اس کے دل میں صرف کھانے کی فکر دن بھر ہو، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم اپنے جسم کو بھوک دیں اور اپنی روح کو اللہ کے قرب کی غذا دیں، واقعی کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس بھوک کو اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، نہ یہ کہ بھوکا رہے لیکن نفس دن بھر شام کے کھانے کی لذت کی طلب میں گزار دے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہی کیا۔ اور بہت سارے لوگ سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ افطار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ سحری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی ٹائم چھوڑتے نہیں ہیں، نہ افطار چھوڑتے ہیں نہ سحری چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، صرف روزے رکھے یعنی بھوک ہڑتال کی طرح نہ ہو، بھوک ہی نہ ہو اس کا روزہ، بلکہ کیا ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کا روزہ ہو، دو صفتیں ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ کب؟ ایمانا واحتسابا۔ امام القطابی اور دوسرے علماء نے اس کے بارے میں کہا، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین، اجر کے یقین، اور اسی طرح سے زبردستی کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھے، اس کی فرضیت پر ایمان رکھے، اس کو شریعت مانتے ہوئے کرے، یوں ہی نہ کرے مصیبت سمجھ کر کہ سب رکھ رہے ہیں، اگر نہیں رکھوں گا تو نام خراب ہوگا، घर के सब रोजा दार हैं, घर में कुछ पकने वाला नहीं है तो फिर क्या रोजा रख लो अच्छा है, ऐसा नहीं हो, बल्कि क्या हो उसकी फर्जियत के एतकाद के साथ हो, अल्लाह का हुक्म समझ के उसको करे, अल्लाह के हुक्म की तामील में करे, उस पर ईमान रखते हुए करें, ईमानन वहतिसाबन शौक के साथ और अल्लाह के कुर्ब की तलब के साथ, और रोजे पर अल्लाह की तरफ से जो वादे हैं, जो उसकी फजीलतें हैं कि रोजा रखने पर यह मिलेगा दुनिया और आखिरत में, तो उन फजाइल के हुसूल के लिए उनकी तलब और उनके शौक में रोजा रखें। तो ईमान और एहतिसाब के साथ में जो भी रोजा रखेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके पिछले सारे गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी। तो रोजा सौम हमारे लिए गुनाहों की मगफिरत का जरिया है, बशर्ते कि वो ईमान और एहतिसाब के साथ में हो। बहुत सारे लोग कहते हैं चलो रमजान आ गया डाइटिंग हो जाएगी, डाइटिंग के लिए रमजान का रोजा मिल गया उसको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। अगर उसकी नीयत डाइटिंग हो तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, क्यों? इसलिए कि उसने अल्लाह के कुर्ब की बजाय दुनिया उससे चाहे, इसलिए खालिस अल्लाह के लिए रोजा रखें और अल्लाह का हुक्म समझ के रोजा रखें, वो सारी फजीलतें भी मिलेंगी और डाइटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन नीयत ये करेंगे तो वो नहीं मिलेगा जो आखिरत में है। अल्लाह हम सबको नीयतों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। ये जो हदीस मैंने बयान की इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। इसी तरह से सौम रोजा जहन्नम से आजादी का जरिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इंदा कुल्ली फितरिन उतका वदालिका फी कुल्ली लैला। अल्लाह के हां हर दिन ऐसा होता है, यानी हर रात में ऐसा होता है इफ्तार के वक्त कि अल्लाह ताला बहुत से बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। हर दिन रमजान में ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो अपने गुनाहों की वजह से उसी वक्त अगर मर जाए तो जहन्नम ही होंगे। अल्लाह के हां वो इतने गुनाहगार होते हैं कि अगर उसी हाल में दुनिया से चले जाएं जहन्नम ही है, उनका अमल नामा इस हाल में है, लेकिन उनके रोजे की वजह से अल्लाह उनकी उस नेकी को कबूल कर लेता है और उसके बदले में अल्लाह ताला उनको जहन्नम से आजाद कर देता है। आप बताइए कौन सा रोजा हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा, हम नहीं जानते, इसलिए एक भी रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए रोजे जो हैं जैसे बाग में फल चुनते हैं फूल चुनते हैं वैसे रोजे चुनते हैं। कोई कहता है जुमा को रोजा रखेंगे, कोई कहता है जुमेरात को छुट्टी है चलो उस दिन लाइट नहीं होती कंपनी भी बंद है आज रोजा रखेंगे छुट्टी वाला रोजा, बाद जुमा वाला रोजा रखते हैं। बाद बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े रोजे रखते हैं 21, 23, 25, 27, 29। तो इस तरह से रोजों में चुनना हमारे लिए जायज नहीं है। अगर आदमी सेहतमंद है मुकीम है ऐसे आदमी के लिए रोजा चुनना जायज नहीं है, उस पर पूरे रोजे फर्ज है, उसको सारे रोजे रखना चाहिए। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के यहां हर रात यानी इफ्तार के वक्त में बाज बंदे ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ताला उनके उस हाल को कबूल करते हुए उनको जहन्नम से आजादी अता फरमाता है। मालूम नहीं कौन सा दिन हमारे लिए जहन्नम से नजात का हो जाए, इसलिए हर रोजा रखना चाहिए और सही ढंग से रखना चाहिए। इस हदीस को इमाम इब्ने माजा वगैरह ने रिवायत किया, यह हदीस हसन दर्जे की है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाया कि रोजे की तरह और कोई अमल नहीं हो सकता है। अबू उमामा रदियल्लाहु तआला कहते हैं आतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फकुल्तु मुरनी बिअम्रिन आखुदु अनका, ऐ अल्लाह के रसूल मुझको एक ऐसी चीज का हुक्म दें कि मैं आपसे उसको बराह रास्त अख्ज़ करूं, मैं उसको मजबूती से थामे रहूं, एक बात काम की ऐसी बता दीजिए, एक हुक्म दे दीजिए कि मैं पाबंदी से उसका एहतमाम करूं। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहू, आपने फरमाया तो रोजों का एहतमाम कर, सौम का एहतमाम कर, इसलिए कि उसकी तरह कोई और अमल नहीं है, रोजे की तरह और कोई अमल नहीं है। तो ये इतना उम्दा अमल है कि इसके मुशाबा कोई दूसरा अमल नहीं है। सलात नमाज उसकी अपनी अहमियत है और दूसरे आमाल उनकी अपनी लज्जत और उसका अलग फायदा है, लेकिन सौम इसकी अपनी एक शान है जो दूसरे आमाल से उसका वो फायदा नहीं होता है जो सौम में होता है। तो रोजे के बारे में आपने फरमाया कि इसकी तरह कोई और अमल नहीं है। इसको इमाम अहमद नसई इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया और यह सही हदीस है। इसी तरह से दिल की बीमारियों का इलाज रोजे में है, सौम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सौम शहरी सबरी, सब्र के महीने का रोजा। सब्र के महीना कौन सा है? रमजान का महीना है। सब्र के महीने के रोजे وثلاثه ايام من كل شهر، اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے، ہر مہینے تین دن نفل روزے رکھنا، رمضان کے فرض روزے اور ہر مہینے میں تین نفل روزے رکھنا. یذہبن وحر الصدر، آپ فرماتے ہیں کہ سینے کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو برائیاں ہیں، کینہ، کپٹ، حسد، وسوسے اور اسی طرح سے ساری برائیاں، جو بھی خرابیاں نفس کی ہوتی ہیں، ان سب کو مٹا دیتا ہے. آپ بتائیے اس سے اچھا اور کیا چاہیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی. اس دن اگر فائدہ مند انسان ہوگا، نفے والا کوئی ہوگا، تو وہی جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے. اپنے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اپنے سینے کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے. قیامت کے دن یوم تبلى السرائر، چھپے ہوئے بھید کھولے جائیں گے. اس دن آدمی کا دل دیکھا جائے گا، واقعی اس نے اپنے دل کو صحیح کر کے آیا کہ نہیں آیا. روزہ ایک بہت عمدہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی کے قلب کی طہارت ہوتی ہے. آدمی نہا دھو کے صاف ہو سکتا ہے، دل کو آپ کس پانی سے صاف کرو گے؟ دل کی صفائی کا ذریعہ روزہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا یذہبن وحر الصدر، کہ روزے کے ذریعے سے آدمی کے سینے میں جو گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے. اس کو امام البزار نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے روزہ اخلاص کے ساتھ اگر آدمی رکھے، خالص اللہ کے لیے رکھے، تو پھر اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ایک حدیث جو حدیث قدسی بھی ہے اور حدیث نبوی بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ خود میں دوں گا. سارے اعمال اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور جو بھی اعمال ہے اللہ کے سوا کوئی اور بدلہ ان کا نہیں دے گا، لیکن نسبت کی وجہ سے کسی عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اللہ نے روزے کو خاص اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی به، روزہ خالص میرے لیے ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دکھائی دیتا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں پڑتا ہے روزے دار ہے. روزہ اندر ہوتا ہے، آدمی کی نیت میں ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ آدمی صرف نیت کر لے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر دل میں ارادہ کر لے میں نے روزہ توڑ دیا، ٹوٹ جاتا ہے روزہ ختم. لیکن اندر آدمی کا تقویٰ ہوتا ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہ وہ اپنے سامنے کھانا دیکھتا ہے، پانی دیکھتا ہے، حلال چیزیں ہیں، حلال کمائی کی ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ نہیں کھاتا ہے، کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، تب بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھتا ہے، جبکہ اس کے لیے کھانا پینا حلال تھا، حلال کمائی کا تھا. دل تقاضا کر رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، حلق سوکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں ہے، بیوی سے دور رہتا ہے. تو آپ دیکھیے روزہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، کوئی اور رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی زنجیریں نہیں ہیں، اس کے منہ پہ کوئی پٹی نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے وہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے، حالانکہ اندر بہت قوی تقاضا ہوتا ہے، کام کاج، بھاگ دوڑ، دھوپ چھاؤں، اس سب کے باوجود آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے. کس کے لیے روکتا ہے؟ اللہ کی خاطر روکتا ہے، چاہے وہ کھلے حال میں ہو یا چھپے حال میں ہو. اس میں اخلاص کی شان پائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت خالص اپنے ساتھ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا. یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ میری خاطر اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے اور اپنا کھانا اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے. والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، ایک روایت میں کہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے. الصوم جنہ وللصیام فرحتان، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت حین یفطر، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحت حین یلقى ربہ، اور دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اللہ تعالی سے ملے گا. دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت. افطار کے وقت ایک خوشی عامت الناس کی ہے، چلو بھوک گئی اور کھانے کو مل گیا، پینے کو مل گیا، یہ کیا ہے، ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے. بھوک کے بعد کھانا ملنا کھانے کی اہمیت کو بتاتا ہے، پھر عام کھانا بھی لذیذ دکھتا ہے، اچھا لگتا ہے، पानी की कीमत समझ में आती है जब दिन भर प्यासा आदमी रहता है। तो एक तो खुशी यह होती है कि भूख चली गई, ذهب الظما وبطلت العروق, लेकिन दूसरी बड़ी खुशी क्या है, وثبت الاجر, कि नेक अमल की तकमील मोमिन को खुशी देती है। जैसा कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जब नेकी से तुझको खुशी हो और गुनाह से तकलीफ हो तो तू मोमिन है। तो यहां पर इस हदीस में आप देखें, तफसील का मौका नहीं है, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों खुशियों को जमा किया। एक तो आम खुशी है, ذهب الظما وبطلت العروق, भूख प्यास के जाने की खुशी, गिजा की लज्जत, नंबर दो وثبت الاجر, और अजर का साबित हो जाना और अल्लाह की तरफ से अमल का कबूल होना और अल्लाह की ताअत की तकमील, ये खुद ही खुशी होती है कि अमल पूरा हो गया, चलो आज एक रोजा हो गया, अल्लाह का हुक्म हमने पूरा किया। तो ये जो खुशी दुनिया में होती है, लेकिन ये अमल की खुशी है, असल खुशी आखिरत में होगी जब अल्लाह ताला उस अमल पर अपनी तरफ से जजा अता करेगा। क्या अता करेगा ये अल्लाह ही जानता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वलिसाइम फरहतान, फरहतुन हीन युफ्तिर व फरहतुन हीन यल्का रब्बह, एक खुशी इफ्तार के वक्त, दूसरी तब जब अल्लाह ताला से अपने रब से बंदा मिलेगा। वला खलूफु फम साइम अतयब इंद अल्लाह मिन रीहिल मिस्क, और रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा उमदा होती है, अल्लाह के नजदीक इसकी बहुत ज्यादा कदर होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रिदा की वजह से, अल्लाह की रिदा की तलब में और आखिरत के अजर की तलब में भूखे रहने की वजह से इसके मुंह में बदबू पैदा हुई है। तो तायात की वजह से बदबू अगरचा है, लेकिन इसका जरिया क्या है, क्यों बदबू पैदा हुई मुंह में, अल्लाह के हुक्म के पूरा करने में। तो अल्लाह के हुक्म की वजह से परागंदगी अल्लाह को पसंद है, तकलीफ की वजह से अल्लाह की खातिर तकलीफ है। हाजी आप देखें, बिखरे बाल हैं और लिबास कैसा है, धूल में अटा हुआ है, लेकिन अल्लाह को बहुत पसंद होता है वो बंदा, क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ है, ये अल्लाह की खातिर हुआ है, अल्लाह की खातिर ये हाल उसका हुआ है। तो उसके अंदर अगर बज़ाहिर ऐब पैदा हो जाए दुनियावी एतबार से, अल्लाह को वो ऐब भी अच्छा लगता है। अल्लाह की वजह से, भूख की वजह से उसके मुंह में जो बदबू पैदा हुई है, उसकी कदर अल्लाह के नजदीक इतनी है कि वो अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा उमदा में अल्लाह ताला को लगता है, अल्लाह के नजदीक वो उमदा है, मुश्क से ज्यादा उमदा है, उसकी खुशबू से ज्यादा अच्छा है। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इसी तरह से जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो एक खास दरवाजा जन्नत में, जिससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, वो लोग जिनकी जिंदगी में नुमाया अमल रोजा था, वो फराइज के साथ साथ नफल रोजों का एहतमाम करते थे और फर्ज रोजों को उम्दा तरीन तरीके से अदा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन फिल जन्नत बाबन युकालु लहु रय्यान, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम अर-रय्यान है, यदखुलु मिन्हु सॉइमून यौम अल-क़ियामा, क़ियामत के दिन रोजेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे। यहां इसीलिए उलमा ने कहा इन फिल जन्ना है, इन लिल जन्ना नहीं है, जन्नत में एक दरवाजा है, यदखुलु मिन्हु सॉइमून यौम अल-क़ियामा, क़ियामत के दिन रोजेदार इस दरवाजे से दाखिल होंगे, ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, उनके सिवा उस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं होगा, युकाल अयन सॉइमून फयकूमून, ऐलान किया जाएगा रोजेदार कहाँ हैं, सॉइमून कहाँ हैं, ये लोग खड़े होंगे, और आप फरमाते ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, और इनके सिवा कोई और उस दरवाजे से, अर-रय्यान नाम का एक दरवाजा है, उससे कोई और दाखिल नहीं होगा, ये इनकी इज्जत के तौर पर होगा, वो एक स्पेशल डोर होगा, एक खसूसी दरवाजा होगा जो इकरामन इनके लिए होगा, ताकि दूसरी मखलूक पर वाजे हो कि ये सब्र वाले सच्चे बंदे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को रोजे के लिए खास किया था और इनका खास अमल रोजा था। आप फरमाते हैं फईदा दखलु, जब ये लोग उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उगलिका वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फलम यदखुल मिन्हु अहद, इनके बाद कोई भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि रोजेदारों के लिए उनके इकराम में जन्नत में एक खसूसी दरवाजा है जिसका नाम अर-रय्यान है, ये उनके शर्फ के लिए होगा, ताकि मखलूक पर उनका शर्फ जाहिर हो और खुद उनको इज्जत और इकराम के साथ यानी इस दरवाजे से दाखिल किया जाए। तीन, قیام رمضان کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، بعض لوگ تہجد اور تراویح میں فرق کرتے ہیں، کوئی فرق کتاب و سنت میں نہیں ہے، دونوں بھی تہجد اور تراویح دونوں ایک ہیں، جس کا نام احادیث میں قیام رمضان آیا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے اہتمام کی کیا فضیلت ہے؟ عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء، قضاء سے اس قبیلے کا ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال له یا رسول اللہ، اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ کیا کہتے ہیں اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور پانچ نمازوں کا اہتمام کروں، وصمت الشہر، اور پورے مہینے رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں، وقمت رمضان، اور رمضان کا قیام کروں یعنی تراویح کا اہتمام کروں، رمضان میں عبادت کا اہتمام کروں، وآتیت الزکاۃ، اور زکات بھی دوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے جواب دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء، جو آدمی ان اعمال پر مرے، انہی اعمال کے اہتمام کے ساتھ دنیا سے جائے، وہ آدمی قیامت کے دن، وہ آدمی قیامت کے دن صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا. اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ صدیقین اور شہداء کی طرح ہوگا، انہی میں سے اس کو اٹھایا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت ہے ان اعمال کی، اور جن میں سے ایک عمل کیا ہے؟ قیام رمضان بھی ہے. بہت سارے لوگ نفل ہی تو ہے، چار دن کرتے ہیں اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، پھر آرام میں اور بہت ساری خرافات میں لگ جاتے ہیں، بہت لاپرواہی کرتے ہیں تراویح کے سلسلے میں. علماء سے سنتے ہیں کہ زیادہ لازم تو ہے نہیں، فرض تو ہے نہیں، بس ہمارے نزدیک کوئی چیز اگر فرض نہ ہو تو وہ چیز چھوڑنے کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیے، ہم مال کماتے ہیں، جتنا کھانا ہے اتنا ہی نہیں کماتے، جتنا پہننا ہے اتنا نہیں کماتے، بلکہ سوچتے نہیں کل بھی تو کام آئے گا، کل کے لیے بھی کرنا ہے، دس دس سال کا اسٹاک جمع کر کے رکھتے ہیں مال و دولت کا. لیکن اعمال کے اعتبار سے ہم فرائض پر اکتفا کرتے ہیں اور نوافل کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں. اور عام حالات میں تو چھوڑیے، رمضان کا مہینہ بھی اسی دھوکے میں نکل جاتا ہے. جو آدمی قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے ان اعمال کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے صدیقین اور شہداء کے مرتبے میں شمول کی فضیلت ذکر کی ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے رمضان میں تلاوت قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام تھا کہ آپ رمضان کی راتوں میں جبریل کے ساتھ قرآن کی مدارست کیا کرتے تھے، کبھی آپ پڑھتے اور کبھی جبریل پڑھتے، اور آپ اپنے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. ابن حجر نے یہی بات کہی ہے، مدارسہ کے معنی کبھی جبریل پڑھتے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. اور عام روایت میں آیا ہے کہ کبھی جبریل آپ پر قرآن پیش کرتے اور کبھی آپ جبریل پر قرآن پیش کرتے، اس کو عرض کہا جاتا ہے. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ان جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنۃ مرۃ، جبریل ہر سال قرآن مجھ پر پیش کرتے تھے اور میں ان پر پیش کرتا تھا، میں ان کو پڑھ کے سناتا، وہ مجھ کو پڑھ کے سناتے. وانہ عارضنی العام مرتین، لیکن اس سال جبریل اور میرے درمیان قرآن کی مدارست دو مرتبہ ہوئی ہے. آخری سال میں آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا جبریل کے ساتھ رمضان کی راتوں میں، اور آپ نے فرمایا، ولا اراہ الا حضر اجلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے، میری موت کا وقت آ گیا ہے. ہر سال ایک مرتبہ راتوں میں دور ہوتا تھا، اس سال دو مرتبہ ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اجل، میری موت آ چکی ہے، یعنی اب اس کے بعد میں نہیں رہوں گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں خصوصی طور پر آپ جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ الگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں اپنے گھر میں تراویح یا قیام رمضان کرتے تھے، وہ نماز میں ہوتا تھا، اور یہ جبریل کے ساتھ الگ سے دور ہوا کرتا تھا قرآن کے پڑھنے اور سننے کا. تو رمضان میں خصوصی طور پر قرآن مکمل کرنا جتنا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو رمضان میں خوب پڑھیں. اور اسی لیے علماء نے، خصوصاً امام شافعی نے اس کی تاکید کی ہے کہ رمضان میں ایک خاص عمل ہے قرآن کے پڑھنے کا، تو کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے. ابن رجب نے اس کو اپنی کتاب لطائف المعارف میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں کہ تفصیل سے ہر قول کو ہم دیکھیں. قرآن قیامت کے دن روزے کے ساتھ ساتھ بندے کے لیے سفارشی بنے گا. اور رمضان میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت قرآن کا پڑھنا اور سننا ہے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں. اسی کے ساتھ الگ سے قرآت اور تلاوت بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے. دونوں عمل، قرآن اور روزہ، دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام ای رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنی فیه، میری وجہ سے یہ بندہ دن میں کھانے اور اپنی چاہتوں اور شہوتوں سے رکا رہا، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر. روزہ خود بندے کی، روزے دار کی سفارش کرے گا. یقول القرآن، اور قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، کہے گا ربی، اے میرے رب، منعته النوم باللیل فشفعنی فیه، اے میرے رب میری وجہ سے یہ بندہ میرے پڑھنے کی وجہ سے رات میں نیند سے رکا رہا، میں نے اس کو سونے سے باز رکھا، تلاوت کی وجہ سے یہ سوتا نہیں تھا، رات میں قرآن پڑھتا تھا، فشفعنی فیه، اے اللہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دونوں سفارش کریں گے تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی، فیشفعان، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی سفارش قبول کرے گا، یعنی اس بندے کی مغفرت فرمائے گا. اس حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر آدمی کو چاہیے، اور عام دنوں میں بھی، کہ وہ راتوں میں قرآن کی تلاوت کرے، کچھ وقت نکالے کہ قرآن پڑھے. اس کو امام احمد، طبرانی، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت صرف پڑھنے میں کیا فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو بقرہ کے چار پانچ رکوع ہی میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تفسیر پڑھنے کے لیے الگ وقت آپ رکھیں، اور قرآن میں جو عربی قرآن ہے، جس کو واقعی قرآن وہی ہے، اس کی تلاوت کے لیے الگ سے آپ وقت رکھیں، اور آپ پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اور دوسرا وقت آپ رکھیں جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. تفسیر کے دھوکے کی وجہ سے آپ قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کریں، اس کو یاد رکھیے. بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں لیکن قرآن پورا پڑھنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ آپ یاد رکھیے، تفسیر کا فائدہ اپنی جگہ قائم ہے، مسلم ہے، تفسیر پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ہر حرف پہ جو ایک نیکی اور ایک نیکی کا 10 گنا ہے، یہ عربی میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی تلاوت پر ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. تو وہ نیکی آپ کو کیسے ملیں گی؟ وہ تو آپ کو اتنا ہی قرآن پڑھنے پہ ملیں گی، تفسیر کے ہر حرف پہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف قرآن پر ہے. یہ حدیث پر فضیلت نہیں ہے تو تفسیر پہ کہاں سے ملے گی؟ یہ صرف قرآن کی تلاوت پر فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی تلاوت اور اس کے فہم دونوں کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے پانچویں چیز، رمضان میں دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، تین لوگ ہیں، تین دعائیں ہیں جو یقیناً قبول کی جاتی ہیں. ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ایسا آدمی جس پر کسی نے ظلم کیا ہو پھر وہ دعا کرے، اللہ اس مظلوم کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. وہ دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، تو اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. تو تین لوگ ہیں جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، روزے دار، مظلوم اور مسافر. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں صوم کا، روزے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے بعد ایک اور آیت نازل کی جس میں دعا کا اہتمام کا اشارہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی آیت نازل کی تو اسی کے بعد آیت کیا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں تو قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے, جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ روزے اور دعا کا ایک خاص تعلق ہے جو اشارتاً بھی ان آیات میں ملتا ہے اور صراحتاً واضح الفاظ میں حدیث میں ہم کو یہ ملتا ہے. تو یہ فضیلت ہے رمضان میں دعا کی, اس لیے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے. نمبر 6, رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف ہے. اعتکاف کے معنی ہے لازم پکڑنا, جم کے کسی ایک جگہ کو پکڑے رہنا. تو لزوم کے معنی میں اعتکاف کا لفظ آتا ہے. اور یہ کیا ہے, رمضان کے آخری عشرے میں ایک آدمی مسجد کا کوئی حصہ مختص کر کے اسی میں پڑا رہے اور باہر جانے سے بچے اور اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرے, تو یہ اعتکاف ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی لیلۃ القدر پائے, مقصود اس کا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ملے اس کو, رات کا وقت اس کا مسجد میں ہے اور رات میں اٹھے اور عبادت کرے اور اس کو عبادت مل جائے لیلۃ القدر کی. اعتکاف کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فیہ, جب آپ کا آخری سال تھا جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی, آپ کے آخری رمضان میں اعتکف 20 یوما, آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو یہ سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے. آپ ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آخری عشرے میں آپ کرتے تھے, اور آخری سال میں آپ نے آخری عشرے میں یعنی آخری سال میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا تھا, 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر کعبہ اور مسجد حرام یا اس کی تعمیر کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے عہد لیا, ان کو حکم دیا کہ وہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ان طاہرا بیتی, کہ دونوں تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو, صاف رکھو. لِلطَّائِفِينَ طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں قیام کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود اور یہاں پر نماز پڑھنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اللہ کے گھر کو پاک صاف کرنے کا حکم اللہ نے دیا اعتکاف کرنے والوں کے لیے. کس کو حکم دیا؟ اللہ کے دو بڑے رسول دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اپنے دو برگزیدہ اور اونچے مرتبے کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تم دونوں پاک کرو. اس سے اعتکاف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اہتمام اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے. نمبر 7, رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو بیان کروں, اعتکاف کے سلسلے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اعتکاف کو اپنے لیے اور مسجد کو اپنے لیے ایسا بنا لیتے ہیں جیسے کسی لاج میں قیام کیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک جگہ پر آدمی مسجد میں اگر زیادہ وقت کے لیے رکا رہے تو مسجد کی عظمت دھیرے دھیرے ماند پڑ جاتی ہے, مسجد کی وہ خصوصیت باقی نہیں رہتی ہے, اور اس کی ادب اور اس کی تعظیم, مسجد کا ادب اور مسجد کی تعظیم کا وہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. پھر دنیا کی گپ شپ اور ہنسی مذاق اور اسی طرح سے وقت کو ضائع کرنا اور موبائل پر کئی کئی منٹ اور بلکہ گھنٹے گھنٹے بات کرنا, گھر والوں سے بات کرنا, آفس والوں سے بات کرنا. بعض اوقات لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے مسجد سے اپنا پورا بزنس چلاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی اپنے جسم کو مسجد میں رکھے اور اپنے دل کو پوری دنیا میں گھمائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ آدمی کا جسم تو معتکف ہو, مسجد سے بندھا ہوا ہو, لیکن اس کا دل پورا آزاد پورے گاؤں میں پھر رہا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی اپنے آپ کو اعتکاف میں اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے, اپنے آپ کو مسجد میں رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مسجد میں پھنسا دے اور مسجد میں بیٹھ کے سارے کام نپٹائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی موٹی بات ہو تو آدمی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن پورا وقت اسی میں کھپا دینا یہ مناسب نہیں ہے، گپ شپ میں وقت کو ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض دوست سب مل کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا، چلو دل بھی لگے گا، سب مل کے بیٹھتے ہیں، کھانے پینے میں وقت جاتا ہے، ہنسی مذاق میں وقت جاتا ہے، بہت سارا وقت اعتکاف میں اسی طرح سے پکنک بن جاتا ہے۔ اعتکاف پکنک کا نام نہیں ہے، اعتکاف میں انفرادی عبادت کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس دور میں ہر ایک کا اپنا ایک حجرا ہوا کرتا تھا، اس میں سکلوجن جس کو آپ کہتے ہیں، انفرادیت اس میں ہونا چاہیے، اجتماعیت کا ماحول اعتکاف میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدمی کیسے کنٹرول کرے گا، اگر 10 آدمی جمع ہوں گے تو یہاں وہاں کی شروع میں 5 منٹ دین، اس کے بعد ہنسی مذاق تو ہونا ہی ہونا ہے، خصوصاً نوجوان اگر جمع ہو جائیں تو اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر جھگڑے بھی اس میں ہوتے، ایک دوسرے کا مذاق اس میں ہوتا ہے، غیبت اس میں ہوتی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنی مغفرت کرانے کی بجائے مزید گناہگار ہو جائے گا، یہ بہت شرم کی بات ہے انسان کے لیے۔ ساتویں چیز رمضان کے مہینے میں کرنے کی یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر سخی رہے، افضل تو یہی ہے، بہتر یہی ہے، لیکن سخاوت سخی کی بھی رمضان میں بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے سلسلے میں لوگوں کو بھلائیاں نیک، یعنی لوگوں کو مال اور چیزیں، ان کی ضرورت کی چیزیں دینے کے اعتبار سے بہت زیادہ سخی تھے، خیر کے عطا کرنے میں بہت سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ سخاوت میں بہت زیادہ بڑھ جاتے جب رمضان میں آپ کی ملاقات جبریل سے ہوا کرتی تھی، راتوں میں آپ جبریل سے ملتے تو آپ کی سخاوت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ وکانا جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلہ فی رمضان حتی ینسلخ، ہر رات جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رمضان میں، یہاں تک کہ پورا رمضان ختم ہو جاتا۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آپ جبریل پر قرآن پیش کرتے، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، اور جب جبریل کی ملاقات اس طرح سے مسلسل آپ سے ہوا کرتی رمضان میں تو آپ تیز ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، آپ کی سخاوت آندھی کی طرح اور ایک تیز ہوا کی طرح ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، یعنی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے ویسی آپ کی سخاوت میں شدت آ جاتی ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر جو بھی کمیاں ہم سے ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں ان سے ہوئی ہیں، ان کی بھرپائی کے لیے ہم صدقۃ الفطر دیں، یہ بھی رمضان کے اعمال میں سے ہیں، اور یہ بھی سخاوت کا اور اپنی کوتاہی کی بھرپائی کا ایک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، زکاۃ الفطر یعنی زکاۃ الفطر جو فطرہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو سے، بے فائدہ لغویات، بے فائدہ کاموں سے، چاہے وہ زبان کے ہوں یا اعمال کے اعتبار سے ہوں، یا اسی طرح سے بے حیائی کی کچھ چیزیں آدمی سے ہو گئی ہوں قولا و فعلا، تو ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے روزے دار کے لیے۔ روزے دار سے جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، غلطیاں، بے حیائیاں اس سے ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں، تو ان سے پاکی ہوتی ہے زکاۃ الفطر کے ذریعے سے، وہ پاک ہو جاتا ہے، بچا کچا میل بھی نکل جاتا ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور نہ صرف روزے کی پاکی اس میں ہے بلکہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے اس میں ان کی غذا ہے، ان کا کھانا بھی ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے زکاۃ الفطر ادا کر دے تو اللہ کے ہاں اس کی یہ زکات، اس کا یہ صدقہ مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اور جو عید کی نماز ہو جانے کے بعد یہ صدقہ دے تو پھر یہ عام صدقوں کی طرح ہے، اس کا زکاۃ الفطر، اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے ہی اس کو ادا کر دینا چاہیے، اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. آپ تفصیل اس کی سنیں گے اس کے بعد کی جو مجلس ہے جس میں زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اس حدیث کو امام الدارقطنی اور بیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے رمضان کے خاص اعمال میں سے اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک خصوصی رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے. یہ بڑی اونچی رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کی تقدیر کے، ان کے معاملات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی طرف سے کونی احکام تقسیم ہوتے ہیں. تو اس رات کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے ایک قدر کی رات میں، بہت اونچی رات میں نازل کیا ہے، تقدیر کی رات ہے، اس میں اللہ نے نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کے برابر نہیں، ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ فرشتے اور الروح جبریل اس رات میں زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور یہ سلامتی باقی رہتی ہے کب تک؟ یہاں تک کہ طلوع سحر طلوع فجر ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پوری کی پوری رات یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، اللہ کے فیصلے زمین پر نافذ کیے جاتے ہیں اور بہت سارے احکام اللہ کی طرف سے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں. یہ بہت اونچی رات ہے. اور اس رات میں عبادت کی فضیلت کیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے پر انسان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، دیکھو یہ مہینہ آیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو تمہارے پاس ہے، تم رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہو. وفيه ليلة خير من الف شهر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس رات کی بھلائی سے، خیر سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. اب بتائیے جو اونچے موقع کو کھو دے وہ چھوٹے موقع کو آسانی سے کھو دیتا ہے. بزنس کی لائن میں ہم کیا کہتے ہیں، سیزن آیا نکل گیا، اس نے کچھ بھی دھندا نہیں کیا، کچھ بھی بزنس نہیں کیا، یہ کیسا بزنس مین ہے جو سیزن میں بھی سوتا رہا، یہ باقی دنوں میں کیا بزنس کرے گا؟ جو سیزن کو برباد کر دے ایسے آدمی کو صحیح بزنس مین نہیں کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ عام دنوں میں سوئے رہتے ہیں لیکن سیزن میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نیند بھی خراب کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ سیزن ہے، چار دن ہے، کر لو، اس کے بعد آرام ہی آرام ہے، سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. بہت سارے لوگ سیزن کی اہمیت سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہی لوگ آخرت کے اعتبار سے سیزن کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخير كله، جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا. ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے، بھلائی سے وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہے، جو پرلے درجے کا محروم ہے، وہی آدمی اس رات کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی آدمی ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، قیام اللیل کرے تو ایسے آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے. بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے، قیام کرے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. نمبر 10، رمضان کے مہینے میں ایک اور عمل ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِ فِيهِ، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کرو. اِعْتَمِرِ فِيهِ، ایک عورت سے کہا، صحابیہ ہیں، کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کرنا. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّ، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کی طرح ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کی طرح ہے۔ بلکہ ایک اور روایت جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً مَعِي، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی میرے ساتھ حج کرے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 10 باتیں تھیں جو رمضان کے فضائل سے متعلق تھیں۔ عمل کرنے والے کے لیے ایک فضیلت بھی کافی ہے، ایک آدمی جو کرنا چاہتا ہے اس کو فضیلت نہ بھی بتائی جائے تو کرتا ہے۔ آپ بتائیے کون آ کے ہم کو صبح سویرے بتاتا ہے چلو اٹھو کام پہ جانا ہے آپ کو، اس کی یہ فضیلت ہے۔ برابر آدمی الارم اس کا اس کو اٹھاتا ہے، اٹھتا ہے سیدھا بھاگتا ہے کام پہ، سیدھا آفس کی طرف دوڑتا ہے، گرتے پڑتے ٹرین ملی نہیں ملی بس سے اس سے اس سے کیسا تو بھی پہنچ جاتا ہے جا کے۔ کون سی فضیلت اس کو کون بتاتا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے لوگ برابر عمل کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان سے پہلے علماء خطباء ممبروں پر چیخ چیخ کے کہتے ہیں رمضان کا مہینہ چیخنے میں گزر جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، مہینہ آگے نکل جاتا ہے، بے عملی عمل میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نجات کی طرف بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔